السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں.
سعودی عرب اور قطر کے تنازع کے جلد حل کی امید ہے، وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
چین اور پاکستان کے درمیان تلخی کی خبریں درست نہیں، چینی وزارت خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
پاکستان سوشل میڈیا صارف کو توہین مذہب کے جرم میں سنائی گئی سزائے موت ختم کرے، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
فاٹا اور بلوچستان ملک کے غریب ترین علاقے، سینٹ کمیٹی کا حکومت پر پسماندہ طبقات کی فلاح کو ترجیح دینے پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
انگو میں مبینہ امریکی ڈرون حملہ، ایک شدت پسند ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
رمضان کے مقدس مہینے کے احترام میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سیز فائر کا اعلان کیا جائے، دہلی جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری کی اپیل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کی ایک اور عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے پر بندش جاری رکھنے کی تائید میں فیصلہ دیا ہے، جس میں زیادہ تر مسلمان ملکوں پر سفر کی پابندی عائد کی گئی تھی. بنگلہ دیش میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والی لینڈ سلائڈنگ سے کم از کم 43 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یونان کے جزیرے لیسبوس میں پیر کے روز 6.3 کی شدت سے ایک زلزلہ آیا ہے، جس میں ایک عورت ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں 7 منزلہ رہائشی عمارت کے منہدم ہو جانے سے متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. امریکہ کے اٹارنی جنرل منگل کے روز ایک عوامی سماعت میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائیں گے، اور ممکنہ طور پر سینٹ کے پینل کے ارکان ان سے روسی سفیر سے رابطوں اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ کی برطرفی میں ان کی مداخلت پر سوال کریں گے. امریکی سینیٹرز کے گروپ نے پیر کے روز اتفاق کیا کہ وہ روس کے خلاف پابندیوں کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی کریں گے. اس میں یہ شق شامل ہوگی کہ اگر وائٹ ہاؤس پہلے سے موجود تعزیرات میں نرمی، معطلی اور منسوخی کرتا ہے تو کانگریس اس کا جائزہ لے گی. اور امریکہ کے وزیر دفاع نے قطر اور خطے کے دیگر عرب ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تنازع کو ایک مشکل صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے امریکہ کو کردار ادا کرنا ہوگا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے سعودی عرب کی قیادت سے ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر کے ساتھ اس سفارتی بحران کا حل جلد نکال لیا جائے گا جو ریاض اور اس کے اتحادیوں کے دوحہ کے ساتھ قطع تعلق کے بعد پیدا ہوا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے ایک روزہ دورے کے بعد منگل کی صبح وطن واپس پہنچ گئے. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع جلد حل ہو جائے گا. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ہمراہ جانے والے وفد نے پیر کی شام جدہ میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے ملاقات کی تھی. بیان میں شاہ سلمان کے حوالے سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ مسلمان ممالک کے مفاد میں ہے. سرکاری بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان کشیدگی میں کمی کے بارے میں نواز شریف اور شاہ سلمان کے درمیان کیا بات ہوئی یا کن امور پر اتفاق ہوا. اسلام آباد میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر نجم رفیع کہتے ہیں،
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر کہ وہ کس حد تک راضی نامہ کرنا چاہتا ہے قطر کے ساتھ. یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دونوں ممالک سعودی عرب اور قطر دونوں کے پاس اپنے سفیر بھیجنے چاہیے اور ان کو باور کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکل سکتا ہے.
پاکستان کے قطر اور سعودی عرب دونوں ہی سے قریبی تعلقات ہیں. واضح ہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ممالک نے قطر سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے اور دوحہ پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگایا گیا تھا، تاہم قطر ان الزامات کو مسترد کر چکا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اہانت مذہب کا مبینہ طور پر ارتکاب کرنے والے شخص کے لیے سزائے موت کے حکم کو منسوخ کیا جائے۔ ایک پاکستانی عدالت نے رواں ہفتے اپنی نوعیت کے پہلے فیصلے میں تیمور رضا نامی شخص کو فیس بک پر پیغمبر اسلام سے متعلق اہانت آمیز مواد پوسٹ کرنے کا مرتکب پایا تھا اور اسے سزائے موت سنائی تھی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
گزشتہ ہفتے پاکستان میں پنجاب کے جنوبی ضلع بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تیمور رضا کو ایک مقامی عدالت نے فیس بک اور واٹس ایپ پر توہین آمیز مواد پوسٹ اور شیئر کرنے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں کہا گیا کہ کسی کو مبینہ طور پر توہین آمیز مواد آن لائن شیئر کرنے پر موت کی سزا سنانا انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایک خطرناک مثال ہے۔ پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے کہ سائبر کرائم کے تحت کسی شخص کو توہین آمیز مواد پوسٹ یا شیئر کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی ہو۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہاں پہ بہت سارے چانسز ہیں کہ کسی کو غلط بھی پھنسایا جا سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ ہم روز سنتے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پرسنل انفارمیشن چوری کر کے لوگ فیک اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں، امپرسونیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو پھنسانا کافی آسان ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آن لائن جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ لے کے کہ ہم بیک گراؤنڈ کی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور صرف اگر ہم ایک لائن یا دو لائن یا کچھ اٹھا لیں تو اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں۔
واضح ہے کہ پاکستان میں اگرچہ توہین مذہب کے جرم پر عدالتوں سے سزائیں تو سنائی جاتی رہی ہیں لیکن تاحال کسی سزا پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دسمبر 2016 میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں توہین مذہب کا قانون عموماً مذہبی اقلیتوں اور دوسروں کو ہدف بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، تاہم حکومت کا موقف رہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال مغربی قبائلی علاقے میں امریکہ کے مشتبہ ڈرون حملے میں اطلاعات کے مطابق حقانی نیٹ ورک سے وابستہ ایک عسکریت پسند کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 13 جون کو کیے گئے حملے میں ابو بکر نامی کمانڈر مارا گیا اور یہ ڈرون حملہ ضلع ہنگو کے اسپنتال کے علاقے میں کیا گیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو کے سرحدی علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک مشتبہ مرکز پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ایک مشتبہ افغان عسکریت پسند کمانڈر ہلاک، جبکہ اس کا ایک قریبی ساتھی شدید زخمی ہو گیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق منگل کے صبح سحری کے وقت مبینہ امریکی ڈرون نے ہنگو اور قبائلی علاقے اور اورگزئی ایجنسی کے سرحد پر واقع پنتل کے علاقے میں ایک مکان پر دو میزائل داغے۔ میزائل حملے میں مکان کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے مکان کے ملبے سے ایک شخص کی لاش اور ایک زخمی کو باہر نکالا۔ عینی شاہدین نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسند کی شناخت ابو بکر کے نام سے کی ہے، جس کا تعلق حقانی نیٹورک سے بتایا جاتا ہے۔ ابو بکر کا تعلق مبینہ طور پر افغانستان کے سرحدی صوبے خوز سے ہے، جو حقانی نیٹورک کا مضبوط گڑھ ہے۔ ہنگو اور اورگزئی ایجنسی کی انتظامیہ کے اہلکاروں نے امریکی ڈرون حملے میں ابو بکر نامی افغان عسکریت پسند کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، مگر سرکاری طور پر تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ گزشتہ 4 سال کے عرصے میں ہنگو کے اس علاقے میں یہ دوسرا امریکی ڈرون حملہ ہے۔ اس سے قبل 21 نومبر 2013 کو اسی علاقے میں قائم ایک مدرسے مفتاح العلوم پر امریکی ڈرون نے میزائل برسائے تھے، جس میں حقانی نیٹورک کے 8 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے عسکریت پسند مدرسے میں مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ پاکستان امریکی ڈرون حملوں کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے خلاف قرار دیتا آیا ہے، جبکہ امریکی عہدیدار دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ڈرون ٹیکنالوجی کو انتہائی مؤثر ہتھیار سمجھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں جامع مسجد دہلی کے امام ابو احمد بخاری نے بھارت، پاکستان اور کشمیری حریت پسندوں کی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے تقدس میں لڑائی بند کر دیں۔ مذہبی رہنما نے بھارت کے زیر اہتمام کشمیر کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور بھارت اور پاکستان کی حکومتوں، حریت قیادت اور کشمیری نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے کے احترام میں سیز فائر کا اعلان کریں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان سمیت تمام فریقوں سے مذاکرات کا آغاز کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کشمیر کو امن کی اور کشمیری عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کشمیری نوجوانوں، حریت رہنماؤں اور بھارت پاک کی حکومتوں کو غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان سے اپیل کی کہ وہ دو طرفہ مذاکرات کا آغاز کریں اور مسئلے کشمیر کا حل تلاش کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی کوششوں کا حوالہ دیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں۔ سید احمد بخاری نے کہا کہ مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے لیے ایک سازگار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، پتھراؤ کے عالم میں بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کسی میں دونوں ملکوں کی بہتری ہے، پتھراؤ، حملے اور انسانی جانوں کا اطلاق کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتے۔ ان حالات کی وجہ سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو بھی آزمائی سے گزرنا پڑ رہا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیری عوام کے ساتھ مبینہ ناانصافیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔
ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پچھلے 30 سالوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ راہ چلتے کشمیری نوجوانوں اور گھر کے باہر بیٹھے بے قصور لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، آخر اس کے لیے کون سی سیاسی پارٹی اور کون سے لوگ ذمہ دار ہیں؟
سید احمد بخاری نے مزید کہا کہ ہمیں کشمیریوں کے درد کا مداوا کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم عام کشمیریوں کے دلوں کو جیت سکیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نقل مکانوں کے امور سے متعلق عالمی تنظیم آئی او ایم نے اطلاع دی ہے کہ موصل شہر کے باہر بے گھر افراد کے لیے قائم کیے گئے ایک کیمپ میں زہریلی خوراک کھانے سے 752 عراقی بیمار ہو گئے، جن میں سے 312 کو ہسپتال داخل کرانا پڑا، جبکہ ایک عورت اور بچہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ ہے، انجم ہیرلڈ کیل کی زبانی۔
انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے ترجمان جوئل ملمین کا کہنا ہے کہ عراقی پولیس زہریلی خوراک کے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں کھانا زہریلا ہوا۔ جوئل ملمین کا کہنا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹھیکے دار تھا جو کیمپ میں افطار کے لیے تقریباً 4 بجے شام کھانا لے کر آیا تھا، یہ کھانا 7:30 بجے پیش کیا جانا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس حکام تفتیش کر رہے ہیں کہ کھانے میں زہر کہاں اور کیسے شامل ہوا، کیا یہ کھانا کیمپ پہنچنے اور پیش کیے جانے کے دورانی وقفے میں زہریلا ہوا یا کچھ اور ہوا۔ مل مین کا کہنا ہے کہ کھانے میں چاول، دہی، مرغی اور سوپ شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم نے ایک مقامی ریستوران کو کیمپ میں افطار کے لیے کھانا بھجوانے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ زہریلی خوراک کا یہ واقعہ یو2 نامی ایک کیمپ میں ہوا جہاں موصل سے بے گھر ہونے والے 6,300 افراد مقیم ہیں۔ ادارے کے ترجمان آندرے مہاچک کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آیا جن کی اذیتیں پہلے ہی بے شمار ہیں۔ آندرے کا کہنا تھا، عملے کے ارکان گزشتہ رات سے ہی عراق اور بغداد کے کردستانی علاقے کے حکام اور اداروں سے رابطے میں ہیں تاکہ بیمار ہونے والے افراد کی فوری طبی امداد کو یقینی بنایا جا سکے اور زیادہ بیمار افراد کو قریبی ہسپتالوں تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کی جا سکے۔ آندرے کا کہنا تھا کہ کیمپ میں مزید پانی فراہم کیا جا چکا ہے اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے مزید اداروں کو کیمپ میں لایا گیا ہے تاکہ مؤثر طریقے سے علاج ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی ادارے تفتیش کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ایسی کسی صورتحال کے دوبارہ رونما ہونے سے بچا جا سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سمعین، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. روس کے قومی دن کے موقع پر روسی پولیس نے ملک بھر کے شہروں میں بدعنوانی کے خلاف مظاہروں میں شریک سینکڑوں مظاہرین اور کچھ صحافیوں کو حراست میں لے لیا ہے. یہ مظاہرے حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیوالنی نے ترتیب دیے تھے، جنہیں ماسکو میں اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ دارالحکومت میں ہونے والے ایک مظاہرے میں شرکت کی کوشش میں گھر سے روانہ ہوئے. ماسکو سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ان گرفتاریوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
پیر کے روز روسی پولیس نے سینٹ پیٹرزبرگ اور وسطی ماسکو میں سینکڑوں لوگوں کو بدعنوانی کے خلاف ایسے مظاہروں میں شرکت کی بنا پر جن کی پہلے سے منظوری نہیں لی گئی تھی حراست میں لے لیا. ماسکو میں ہونے والے ان مظاہروں میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور انہوں نے حکومت میں ایک تبدیلی کا مطالبہ کیا. مظاہرے میں شریک ایک شخص ایروین نے کہا،
ولادیمیر پوٹن کنٹینیوز ٹو سٹیل ایز ہی یوزڈ ٹو.
ولادیمیر پوٹن اسی طرح مسلسل چوری کر رہے ہیں جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے کچھ عہدیدار دوست اسی طرح چوری کر رہے ہیں جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور یہ صورتحال کسی بھی طور تبدیل نہیں ہو رہی. یہ تھے مظاہرے میں شریک ایک شخص ایروین. مظاہرے کے منتظم اور حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نیولین نے عہدیداروں کی جانب سے مداخلت کا حوالہ دیتے ہوئے آخری منٹ میں مظاہرے کی جگہ تبدیل کر دی تھی، تاہم عہدیدار ایسی کسی بھی مداخلت کی تردید کرتے ہیں. نیولین کو بھی اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ مظاہرے میں شریک ہونے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے. انہیں ایک ماہ تک کی قید یا $5,000 تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. حب الوطنی کی تقریبات کے دوران ہونے والے اس مظاہرے کے بارے میں اور مسٹر نیولین کی جانب سے 2018 میں صدارتی انتخاب میں شرکت کی کوشش کے بارے میں لوگوں نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا. سرگئی مسکوویٹ نے روسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں نیولین
کی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ صدر بن جائیں گے. لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، کم از کم وہ عہدیداروں کو اپنے کاموں پر مسلسل توجہ دینے پر مجبور تو کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے سرگئی مسکوویٹ کے. نیولین نے مظاہرے کو براہ راست کریملن جانے والی اسی سڑک پر اسی مقام پر منتقل کر کے ایک تاریخی تقریب کو دہرانے کی کوشش کی تھی جو مظاہرے کے لیے ایک غیر حقیقی پس منظر تھا. تاہم یہ حزب اختلاف کے لیڈر اور بدعنوانی کے خلاف مہم کے علمبردار الیکسی نیولین اور ان کے حامیوں کی طرف سے کریملن کے لیے ایک اور جرات مندانہ چیلنج ہے. روسی عہدیدار اور عوام اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ آیا نیولین خود بھی کچھ تاریخ بناتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی انتخابی مہم میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی سماعت کر رہی ہے. اس سلسلے میں آج منگل کو امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز شہادت کے لیے پیش ہو رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے نامہ نگار پیٹر ہائن لائن کی رپورٹ کا پس منظر اسد نصیر کی زبانی.
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز 20 سال تک سینٹ کے رکن رہ چکے ہیں. ان کی اس شہادت سے قبل ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے بھی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے شہادت دی تھی. کمیٹی کے ارکان کو اس بات پر خاصا تجسس ہے کہ روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تحقیق سے اٹارنی جنرل نے خود کو الگ کیوں کر لیا. جیف سیشنز نے مارچ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تحقیقات سے خود کو علیحدہ رکھیں گے، کیونکہ اس سے پیشتر یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران روسی سفیر سے متعدد بار ملے تھے. سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے یہ کھلی شہادت ہوگی، اور ان سے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ دخل اندازی کے بارے میں کئی چپتے ہوئے سوالات کیے جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ کومی نے اپنی گواہی میں جن باتوں کی نشاندہی کی تھی ان کی بھی وضاحت ان سے مانگی جائے. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کرس وین ہولن کہتے ہیں،
Every American should be troubled by the fact that the president, you know, crossed that line.
ہر امریکی کو اس بات پر پریشانی ہے کہ جاری تحقیقات پر صدر نے کیوں سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان اسپائسر نے پیر کے روز کہا کہ صدر چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات جلد از جلد مکمل ہو جائے۔
Last week in the Rose Garden that he believes that the sooner we can get this addressed and dealt with that there's been no collusion.
پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں صدر نے واضح کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی یہ تحقیقات اپنے انجام کو پہنچیں گی ہم ان امریکی عوام کے مسائل کو حل کرنے پر مکمل توجہ مرکوز کریں گے جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کومی کی شہادت کو جھوٹے بیانات اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک انتقامی رویہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کومی کے ساتھ نجی گفتگو کے بارے میں وہ حلفیہ بیان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ دلجیت دوسانجھ کی آن لائن لو سٹوری، تفصیلات فکر و فن میں۔
اے فائیو سٹار اپنا؟
یس سر۔
سامان کتنے کا ہو اندر؟
ہاں جی،
کاچ دا سامان
2.5 لاکھ دا۔
2.5 لاکھ؟ ہلا 2 لاکھ، 4 لاکھ، ہن روکی نہ، آ جاؤ بھائی۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجابی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ کس پہ دل ہارے بیٹھے ہیں؟ یہ سیکرٹ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ انسٹاگرام اور اپنی لائیو ویڈیوز میں برملا اس کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، کائلی جینر ہی وہ گلوبل پرسنالٹی ہیں انسٹاگرام پر جن کی تصویروں پر وہ پبلکلی کمنٹس کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی پنجابی میں۔ یہ کہانی کم کردیشان کی انسٹاگرام تصویروں پر ان کے کمنٹس سے شروع ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں، اوکی حالا کائلی کتھیا۔ اب آپ سوچیں کہ کم یا کائلی ان کی یہ بات کیسے سمجھیں گی۔ ظاہر ہے جب کم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو دلجیت نے براہ راست کائلی کو مخاطب کیا، لیکن کائلی کی طرف سے پھر وہی خاموشی۔ تو دلجیت نے ان کی تصویر پر لکھا، فٹ ایمو۔
جدو جٹ پگ دے پے چڑھ کے گھروں نکلوانا تا کڑیاں پتہ کی کہنی ہے؟
کی کہنی ہے؟
ہائے وے تیرے تے مر گی وے منڈیا امبر سریا،
میں بلین نال جڑی لدی اکھنی پہنچ دی نہ نگاہ او دی میرے تک نی، میں بلین نال جڑی لدی اکھنی پہنچ دی نہ نگاہ او دی میرے تک نی، پھر نہ کہیں دل۔
بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اپنے ان تمام کمنٹس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر کہا کہ وہ کائلی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب محبت سے زیادہ خوشی انہیں لوگوں کے ان کمنٹس میں انٹرسٹ پر ہوتی ہے۔
لمبرگینی تے کتھے لاؤندا پھرے گیڑیاں، جریاں نی چاندیاں فرینڈ میتھوں تیریاں، لمبرگینی تے کتھے لاؤندا پھرے گیڑیاں، جریاں نی چاندیاں فرینڈ میتھوں تیریاں، وے پوٹا پوٹا پنجیا پیا، ہائے پنجیا جاندا اے جیویں روح گدل تیرا کالا منڈے،
وہ کہتے ہیں کہ میں کائلی جینر کی تصویروں پر کمنٹ کرنا کبھی نہیں بھولتا، لیکن کائلی جینر نے ابھی تک میری کسی کمنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے کبھی دے ہی دے۔ اور چونکہ میں پنجابی میں لکھتا ہوں تو ظاہر ہے وہ کیسے سمجھے گی۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ میرے پرستار میرے کمنٹس پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔
دم دم اڑتی ہے دعا، دم دم اڑتی ہے دعا، 100 پنکھ لگا تیرے نام کے، میرا دل فقیرا ہو گیا، میرا دل فقیرا ہو گیا، چل دیا وہ تیرے دھام پہ۔ دم دم اڑتی ہے دعا، 100 پنکھ لگا تیرے نام کے۔
سادیہ اسد، Voice of America, Washington.
نیو یارک پولیس کے مسلمان افسران یمن میں جنگ کے متاثرہ بے گناہ مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سالانہ افطار ڈنر میں امریکہ میں قائم مسلمان غیر سرکاری فلاحی ادارے اسلامک ریلیف کو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے مدعو کیا ہے. اس کی تفصیلات بتائیں گے اسفر امام.
نیو یارک شہر کے محکمہ پولیس میں مسلمان پولیس افسران نے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا ہے, جس میں روایت کے مطابق نیو یارک پولیس کے سربراہ سمیت تمام اعلیٰ پولیس افسران کی شرکت بھی متوقع ہے. اس افطار عشائیے کا جو دعوت نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اس موقع پر فنڈ ریزنگ بھی کی جائے گی. تقریب کا اہتمام کرنے والی این وائی پی ڈی مسلم آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر کیپٹن وحید اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ برس شام کے پناہ گزینوں کے لیے خطیر رقم جمع کی تھی اور اس سال یمن میں جنگ کی تباہ کاریوں کے شکار مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں.
اس سال جو ہمارا افطار ڈنر ہے اس میں ہم تھوڑا سا فنڈ ریزر کر رہے ہیں جو ہمارے مسلم کمیونٹیز افیکٹڈ ہیں, اسپیشلی یمن شام. تو اس دفعہ جو ہے وہ ہم اپنے ممبرز کو اور جو اٹینڈیز ہیں ان کو انکریج کریں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنا ڈونیشن میں اپنا جو ڈونیشن کلیکشن ہوگی یہ پھر ان کو بیسیکلی یہ ہے کہ یمن اور شام کے مسلمان یا اس کے علاوہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے پھر وہاں پہ ان کو ڈونیشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا.
سماجی ادارے اسلامک ریلیف کے تحت پہلے ہی یمن میں اور دیگر مسلم ممالک میں جنگ کے متاثرہ مسلمانوں کی مدد کے منصوبوں پر کام جاری ہے. اس فنڈ ریزنگ کے ذریعے ان منصوبوں کو مزید توسیع ملے گی. کیپٹن وحید اختر کے مطابق ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور این وائی پی ڈی کے افسران ان کی اس کاوشوں کو سراہتے ہیں.
لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. پچھلے سال ہم نے کیا تھا, اس وقت ہم نے شام کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا, تو اس وقت ہمارے ممبرز نے بڑے دل کھول کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ہم نے فنڈ ریز کیا تھا. تو مخالفت نہیں ہوتی, بیسیکلی یہ ہے کہ میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں جہاں پہ جو متاثرین مسلمان ملک ہیں وہاں پہ لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہے, اسپیشلی رمضان میں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. تو ایز سچ جو ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی, لیکن کمیونٹی بھی اپریشیٹ کرتی ہے اور جو باقی لوگ ہیں ہمارے انٹر فیتھ کے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بیسیکلی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو این وائی پی ڈی مسلم سوسائٹی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے اور جو بیسیکلی لیس پریولیجڈ ہیں یا پور کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یمن اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے خانہ جنگی کے شکار کوئی 18,000 پناہ گزین امریکہ پہنچے ہیں, جن کی مدد کے لیے حکومت کے ساتھ امریکی مسلم کمیونٹی بھی کمر بستا ہے, جو انہیں شیلٹر فراہم کرنے سے لے کر ملازمتوں کی فراہمی, انہیں ہنر سکھانے اور دیگر سہولیات فراہم کرنے میں مصروف ہے, جبکہ درجنوں امریکی این جی اوز ان ممالک میں جا کر بھی متاثرین کی مدد کر رہی ہیں. اسفر امام, VOA, واشنگٹن.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظفر آباد حکومت نے ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے. صحت سے متعلق روشن مغل کی ایک رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں محکمہ صحت عامہ کی طرف سے مادہ مچھر کے کاٹنے سے لگنے والی بیماری ڈینگی بخار کا بڑے پیمانے پر وبائی مرض اختیار کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی 90% آبادی ڈینگی وائرس کے حملے کا شکار ہو سکتی ہے. محکمہ صحت عامہ کے قائم مقام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر محمود کیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ برس مظفر آباد میں سینکڑوں افراد ڈینگی وائرس کے پہلے حملے کا شکار ہوئے تھے اور اس سال آئندہ 2 ماہ میں گرمی اور نمی میں اضافے کی وجہ سے مچھروں کی نشو نما میں اضافہ ہوگا, جس سے ڈینگی کے تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ مظفر آباد شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے ڈینگی کی مرض کا جو ابتدائی اٹیک ان کے اوپر ہو چکا ہے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب دوسرا اٹیک ہوتا ہے, دوسری بار جب مچھر کاٹتا ہے, دوسری قسم کا مچھر کاٹتا ہے دوسرے وائرس کے ساتھ, تو وہ اٹیک جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. پہلی دفعہ اٹیک اتنا خطرناک نہیں تھا, اب بھی اگر مچھر کسی کو پہلی دفعہ کاٹے گا تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوگا, لیکن چونکہ مچھر تو کسی بھی وقت کسی کو کاٹ سکتا ہے تو دوسری دفعہ جب کاٹتا ہے کسی کو تو وہ خطرناک ہوتا ہے. اس لحاظ سے پوری مظفر آباد شہر کی آبادی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے.
انہوں نے بتایا کہ ڈینگی کی وبائی شکل اختیار کرنے کے بارے میں وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی عہدیداروں کو آگاہ کیا گیا ہے, جس کے لیے 5 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ ڈینگی کی ممکنہ وبا پر قابو پانے کے لیے نہ مالی وسائل دستیاب ہیں اور نہ ہی ٹیسٹوں کے لیے لیبارٹری موجود ہے اور افرادی قوت کی بھی کمی کا سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود ڈینگی کے کنٹرول کے لیے ٹیمیں تیار کی گئی ہیں. جو مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں میں اس کے بارے میں آگاہی اور انسداد کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔
اور اس وقت ہماری 20 ٹیمیں فیلڈ کے اندر جا کے ڈور ٹو ڈور دستک دے کے لوگوں اور جو بریڈنگ سائٹ ہیں مچھرز کی ان کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو کے اندر آگے مہم چلا رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کمپلینس آتی ہیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، بیسک ڈپارٹمنٹ، لائن ڈپارٹمنٹ، ان کے لیے جو ان کی حصے کا کام ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مادہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی بیماری ڈینگی کے سینکڑوں کیس گزشتہ برس سامنے آئے تھے جو ابتدائی مرحلے میں تھے، اور اس سال سامنے آنے والے کیسز دوسرے اور خطرناک مرحلے کے ہوں گے جن کے علاج معالجے میں کافی دشواری پیش آئے گی۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے علاج کے لیے ادویات خرید لی گئی ہیں، لیکن بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ساتھ بیجنگ کے تعلقات میں کشیدگی کی خبروں کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ سربراہ اجلاس میں وزیراعظم ژی جن پنگ نے متعدد بار وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی۔ خبروں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں چینی اساتذہ کے اغوا کے بعد مسٹر شی نے مسٹر شریف کے ساتھ ملاقات سے گریز روا رکھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے جلیل اختر کی۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے حال ہی میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر کئی بار دوستانہ ماحول میں ملاقات کی۔ بیجنگ کی طرف سے یہ بیان ان اطلاعات کے چند دنوں کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ ماہ کے اواخر میں دو چینی شہریوں کے اغوا کا واقعہ سامنے آنے کے بعد صدر شی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان آستانہ میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے گزشتہ ہفتے ان دو چینی باشندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جنہیں 24 مئی کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی میڈیا کے کچھ حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ مغوی چینی شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور چین ہمیشہ سے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور ان کے آپس میں دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے تحت اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کے مختلف منصوبے شروع ہونے کے بعد بڑی تعداد میں چینی شہری بھی پاکستان میں آئے جو ملک کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے ان منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی ہوئی ہے، تاہم گزشتہ ماہ کوئٹہ میں پیش آنے والے واقعے کے بعد سیکیورٹی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں چینی شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، انہیں سیکیورٹی فراہم کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
جہاں جہاں پر بھی یہ اب لارج اسکیل میں فارنرز کے آنے کا امکان ہو اور وہاں پر سیٹلڈ حالات نہ ہوں، مثلا اگر لاہور میں آ جائیں یا اسلام آباد میں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر کوئٹہ میں ہیں یا کی یا ٹرائبل ایریا میں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر یا رورل ایریا بلوچستان میں ہے تو وہاں پر تو اگر تھوڑی تعداد ہے تو لوکل انتظامیہ پروٹیکشن دے سکتی ہے، مگر اگر تعداد بڑھ جائے گی اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہونا پڑے گا تو پھر ڈیڈیکیٹڈ فورس جو ہے وہ ضروری ہوگی۔
دریاسنا افغانستان کے ٹی وی چینل تلو نیوز نے منگل کو افغان صدر اشرف غنی کے دفتر کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تلو نیوز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس سلسلے میں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی بہت جلد کابل کا دورہ کر کے افغان عہدیداروں کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ تلو نیوز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل چار ملکی رابطہ گروپ کے اجلاس کے انعقاد کے امکان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ چار ملکی گروپ جنوری 2016 میں قائم کیا گیا تھا اور اسلام آباد اور کابل میں اس کے متعدد اجلاس ہوئے تھے، تاہم اب یہ گروپ کافی عرصے سے غیر فعال ہے۔ تاحال چین کی طرف سے ایسی ممکنہ پیش رفت کے بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی سینٹ کی خصوصی افراد سے متعلق کمیٹی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ معذور افراد اور دہشت گردی کے شکار افراد کے لیے زیادہ فنڈز مختص کرے اور ساتھ ساتھ ملک میں بیواؤں، مساکین اور ٹرانسجینڈر یعنی مخنث افراد جیسے محروم طبقات پر زیادہ سے زیادہ صرف کرے۔ سینٹ نے بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے کون کون سے علاقے بری طرح سے غربت کی لپیٹ میں ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور قدرتی وسائل سے مالا مال جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں غربت کی شرح ملک کے دیگر حصوں سے کہیں زیادہ ہے، اور قانون سازوں کی طرف سے حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وسائل کی تقسیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے معذوروں، دہشت گردی سے متاثر افراد، بیواؤں اور خواجہ سراؤں سمیت دیگر پسماندہ طبقات کو ترجیحات میں شامل کیا جائے۔ غربت کے خاتمے کے قومی پروگرام کے سربراہ ظفر الحسن نے ایوان بالا کی ایک قائمہ کمیٹی میں تازہ اعداد و شمار پیش کیے، جن کے مطابق قبائلی علاقوں میں غربت کی شرح 73.7%، بلوچستان میں 71.2%، خیبر پختونخوا میں 49.2% اور سندھ میں یہ شرح 43.1% ہے۔ ملک کے گنجان ترین صوبے پنجاب میں غربت کی شرح 31.4% بتائی گئی۔ قبائلی علاقوں بلوچستان اور سندھ میں کئی ایک علاقے ایسے بھی ہیں جہاں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح انتہائی بلند ہے۔ قبائلی علاقوں بلوچستان اور سندھ میں کئی ایک علاقے ایسے بھی ہیں جہاں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح انتہائی بلند ہے، اور اس بابت استفسار پر ظفر الحسن کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ غالباً سلامتی کے خدشات کے باعث ان علاقوں میں سرمایہ کاری کا نہ ہونا ہے۔ بلوچستان رقبے اور پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے ہیں، اور چھوٹے صوبوں کی طرف سے حکومت پر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ حکومت کی تمام توجہ پنجاب، خصوصاً وسطی پنجاب پر مرکوز ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون میں اکثریت پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، جبکہ اس کے قائدین کا تعلق لاہور سے ہے۔ تاہم حکومت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وفاق اپنے طور پر آئین کے مطابق مالی وسائل تقسیم کر رہا ہے، اور آئندہ مالی سال کے لیے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,000 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کے علاوہ پسماندہ اور غیر مراعات یافتہ طبقے کی فلاح و بہبود کے پروگراموں کے لیے بھی وسائل کو بڑھایا گیا ہے۔ ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی کا بھی خیال یہی ہے کہ ملک میں مالی عدم مساوات کا پہلو موجود ہے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ ناہمواری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور غربت میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور یہ ناہمواری، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ جو ہے وہ جو پسماندہ علاقے ہیں ملک کے، اس میں زیادہ ہوا ہے۔ پاور کا بیلنس جس طرح ہوگا ویسے ہی پھر پیسوں کا فلو ہوگا، پاور بیلنس جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کی طرف ہے۔
حکام نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ حکومت نے ان پسماندہ علاقوں کے لیے علیحدہ سے فنڈز مختص کیے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے لائیو اسٹاک کے محکمے نے مویشیوں کی نسل بڑھانے کے مقصد سے بھینسوں کی مفت تقسیم کا آغاز کیا ہے۔ لاہور سے رپورٹ بھیجی ہے کنور رحمان خان نے۔
مفت گائیں بھینسیں بغیر کسی سفارش کے دے رہا ہے محکمہ لائف سٹاک پنجاب۔ گائیں اور بھینسیں گاؤں کی بیوہ اور معذور خواتین کو دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان کا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ان کی تقسیم کا آغاز لاہور ڈویژن سے کیا گیا۔ ان گائیں اور بھینسوں کو حاصل کرنے والی خواتین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اس قدر مہنگا جانور انہیں مفت میں مل رہا ہے۔
اس کر کے مجھ لانا، کوئی گزارا میں بیچ بوچ کے گزارا کر لاں گی، میرا وارس کوئی نہیں۔
ساری پرچی نکلی سی، ساڈے نصیب سی، سانو گاں ملی، اسی نے دودھ بیچنا، سانو بڑی خوشی سی۔
محکمہ لائف سٹاک کے مطابق خواتین کا انتخاب محکمہ سوشل پروٹیکشن کی مدد سے کیا گیا ہے۔ یہ خواتین گائیں اور بھینسوں کو بیچ سکتی ہیں، نہ کسی دوسرے کو منتقل کر سکتی ہیں۔ محکمے کے ڈی جی ڈاکٹر کیس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک گائے یا بھینس کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے، جو روزانہ تقریباً 60 لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے۔
20 عدد جانور ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہایت یہ ہم بالکل مفت تقسیم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور پروگرام بھی ہوتے رہیں گے، اور جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے پلان کہ ہم نے فارمر اور لوگوں تک یہ لائف سٹاک انشاءاللہ پہنچانا ہے بہم، اور لائف سٹاک کی ترقی کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ جانور بہترین نسل کے آپ کے سامنے ہیں، یہ بفلو جو ہے وہ نیلی راوی اور ہماری ساہیوال بریڈ ہے۔
اب تک لاہور ڈویژن میں 200 گائیں اور بھینسیں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ تقسیم کیے جانے والے تمام جانوروں کی انشورنس ہے، جا جبکہ محکمہ لائف سٹاک دیکھ بھال اور ویکسینیشن میں بھی مدد کرے گا۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ کی ایک اور عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے پر بندش جاری رکھنے کی تائید میں فیصلہ دیا ہے، جس میں 6 زیادہ تر مسلمان ملکوں پر سفر کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ سین فرانسسکو کی 9 سرکٹ کورٹ آف اپیلز نے پیر کے روز ٹرمپ کی عبوری پابندی کے خلاف فیصلہ سنایا، اس بنیاد پر کہ صدر نے اپنے 2 مارچ کے انتظامی حکم نامے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے غیر ملکی دہشت گردوں کا امریکہ میں داخلہ بند کیا جاتا ہے۔ پیر کے روز آنے والے فیصلے سے قبل 25 مئی کو ورجینیا کی 4th یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیلز بھی اسی طرح کا فیصلہ سنا چکی ہے، جسے میری لینڈ کے جج کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا تھا، جس میں حکم نامے کے چند حصوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تاہم دونوں عدالتوں نے بالکل ہی مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ پیر کے روز امریکی ریاست میری لینڈ اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جسے انہوں نے ایک بڑا مقدمہ قرار دیا ہے۔ اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کا دراز ہوتا ہوا کاروباری سلسلہ مفادات کے تصادم کے زمرے میں آتا ہے اور وہ امریکی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
خواہ وہ فلک بوس عمارات اور گولف کے میدان ہوں یا وائن، سٹیکس اور پرفیوم، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی امریکی صدر کا نام اتنی بہت سی مصنوعات پر ہو۔ اگرچہ اس سلسلے نے ٹرمپ کو ایک بہت کامیاب کاروباری شخص بنانے میں مدد کی ہے، تاہم اس نے انہیں ایک صدر کے طور پر مزید کمزور بھی بنا دیا ہے۔ اس کا اظہار پیر کو اس وقت ہوا جب ریاست میری لینڈ اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا کہ وہ صدارت کو اپنے کاروباری سلسلے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میری لینڈ کے اٹارنی جنرل برائن فروش نے کہا،
اٹس ان پریسیڈنٹڈ دیٹ دی امریکن پیپل مسٹ کوسچن ڈے آفٹر ڈے whether decisions are made and actions are taken۔
اس کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ امریکی لوگوں کو ہر روز یہ سوال کرنا پڑے کہ آیا فیصلے یا اقدامات امریکہ کے فائدے کے لیے کیے جا رہے ہیں یا صدر ٹرمپ کے فائدے کے لیے۔ یہ الفاظ تھے میری لینڈ کے اٹارنی جنرل برائن فروش کے۔ اس مقدمے میں خصوصی طور پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ آئین کی اس شق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو امریکی عہدیداروں کو غیر ملکی حکومتوں سے تحائف اور دوسری ادائیگیاں وصول کرنے کی ممانعت کرتی ہے۔ اس مقدمے میں خاص طور پر واشنگٹن میں صدر کے ہوٹل کو ہدف بنایا گیا ہے جو وائٹ ہاؤس سے کچھ ہی قدم پر واقع ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹارنی جنرل کارل ریسنگ نے کہا،
وی نو دیٹ فورن گورنمنٹس آر اسپینڈنگ منی دیئر ان آرڈر ٹو کری فیور وِد دی پریزیڈنٹ۔
ہم جانتے ہیں کہ غیر ملکی حکومتیں وہاں اس لیے پیسہ خرچ کر رہی ہیں تاکہ وہ امریکہ کے صدر کی حمایت حاصل کر سکیں۔ اس کی صرف ایک مثال سعودی عرب کی حکومت ہے، جس کے امریکہ کے ساتھ اہم کاروباری اور پالیسی مراسم ہیں۔ وہ پہلے ہی ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل پر ہزاروں ڈالرز خرچ کر چکی ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹارنی جنرل کارل ریسین کے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے والے غیر ملکی عہدیداروں سے کمائے گئے کسی بھی منافع کو امریکی خزانے میں عطیے کے طور پر دے دے گی۔ ٹرمپ نے اپنے کاروباری سلسلے کا کنٹرول اپنے 2 بالغ بیٹوں کے سپرد کر دیا ہے، لیکن اس کمپنی کی ملکیت بدستور ان کے پاس ہے۔ سیاسی قانون کی ماہر کیٹ بلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے مسٹر ٹرمپ آئندہ کے مقدمات کا ایک کمزور ہدف بن سکتے ہیں۔
I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to
میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ ایک مسئلہ بنے گا۔ انہوں نے خود کو اپنے کاروباری سلسلے سے الگ کرنے کے لیے مثبت اقدامات نہیں کیے ہیں جو دوسرے صدور نے کیے تھے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک وہ ایسا نہیں کرتے اس قسم کے مقدمات کے امکانات ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ تھیں سیاسی قانون کے ماہر کیٹ بلنسکی۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری شان سپائسر نے تازہ ترین مقدمے کے بارے میں کہا،
اٹس ناٹ ہارڈ ٹو کنکلوڈ دیٹ پارٹیسن پولیٹکس مے بی ون آف دی موٹیویشنز بیہائنڈ دی سین۔ یہ نتیجہ خاص کرنا
مشکل نہیں ہے کہ جماعتی سیاست اس منظرنامے کے پیچھے ایک محرک کے طور پر کار فرما ہے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کے۔ مسٹر ٹرمپ پر آخرکار سب سے بڑا اثر سیاسی ہو سکتا ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ ایک ایسی انتظامیہ کے لیے ایک اور رخنہ اندازی بن سکتا ہے جو پہلے ہی منفی شہ سرخیوں کے ایک سلسلے سے نمٹ رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست مونٹانا کے 9 منتخب رکن نے عدالت کے روبرو ایک صحافی پر جسمانی حملہ کرنے کے الزام کو تسلیم کر لیا ہے، چنانچہ عدالت کے جج نے انہیں سزا دی ہے مگر انہیں اس سزا کے تحت جیل نہیں ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
ایوان نمائندگان کے انتخاب کے موقع پر ایوان کے نو منتخب رکن گریگ جان فورٹے نے عدالت کے سامنے یہ تسلیم کر لیا کہ انہوں نے صحافی پر جسمانی حملہ کیا تھا. چنانچہ بوزیمن شہر کی عدالت کے جج نے اسے مواخذہ جرم حملہ قرار دیتے ہوئے انہیں سزا سنائی ہے، جس میں 40 گھنٹے کی کمیونٹی سروس، 20 گھنٹے کی تربیتی کلاس، $385 جرمانہ اور عدالتی فیس کی سزائیں شامل ہیں. یہ واقعہ 24 مئی کو پیش آیا تھا جب اخبار دی گارڈین کے نامہ نگار بین جیکبز نے ان سے سوالات پوچھنے کی کوشش کی تھی. اس دوران دونوں کے درمیان سخت جملوں کے تبادلے کے بعد ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. بعد میں جیکبز سے جان فورٹے نے معافی مانگ لی تھی اور جیکبز نے یہ معافی قبول کرتے ہوئے کہا تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ آزاد پریس اور پہلی آئینی ترمیم کے زبردست علمبردار ہیں. اگر یہ واقعہ میرے اور نو منتخب رکن کانگریس کے درمیان ہوتا تو کوئی اور بات تھی، مگر اب اس کا تعلق ہمارے کلچر اور ہماری پالیسیوں سے جڑ گیا ہے. جیان فورٹے اور جیکبز کے درمیان پچھلے ہفتے راضی نامہ ہو گیا تھا، جس میں فورٹے نے تحریری طور پر معافی مانگی اور صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کو $50,000 دیے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بنگلہ دیش میں طوفانی بارشوں کے باعث ہونے والی لینڈ سلائڈنگ سے کم از کم 43 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بنگلہ دیش کے جنوب مشرق میں واقع پہاڑی اضلاع میں پیش آئے، جہاں ایک گاؤں میں 10، دوسرے میں 8 اور تیسرے میں 7 افراد ہلاک ہوئے. علاقہ پولیس کے ایک افسر رفیق اللہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اہلکار کاروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن راستے اور مواصلات کا نظام متاثر ہونے کی وجہ سے امدادی کاروائیاں مشکل ہو رہی ہیں. یونان کے جزیرے لیسبوس میں پیر کے روز 6.3 کی شدت سے ایک زلزلہ آیا، جس میں ایک عورت ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. لیسبوس کے میئر اسپائن گلینوس نے بتایا کہ جنوبی گاؤں وریسا میں یہ عورت اپنے گھر کی چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی. یہ گاؤں زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، متعدد عمارتیں گر گئی ہیں اور ملبے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں. لیسبوس کے پناہ گزینوں کے کیمپ اور قریبی جزیرے چیاس میں کسی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں 7 منزلہ رہائشی عمارت کے منہدم ہو جانے سے متعدد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کو رات کا یہ عمارت منہدم ہونے سے پہلے اسے اس وقت خالی کرا لیا گیا تھا جب اس پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں. نیروبی کی 40 لاکھ کی آبادی میں سے زیادہ تر کم آمدنی والے علاقوں میں یا پسماندہ بستیوں میں رہتی ہے. رہائشی عمارتوں کی اشد ضرورت ہے اور بسا اوقات جعلی تعمیراتی کمپنیاں قاعدے قانون کو نظر انداز کر دیتی ہیں. پچھلے سال اپریل میں شمال مشرقی نیروبی میں طوفانی بارشوں کے باعث 6 منزلہ عمارت گر گئی تھی، جس میں 49 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی سینیٹرز کے گروپ نے پیر کے روز اتفاق کیا کہ وہ روس کے خلاف پابندیوں کو مضبوط بنانے کے لیے قانون سازی کرے گی، جس میں یہ شق شامل ہوگی کہ اگر وائٹ ہاؤس پہلے سے موجود تعزیرات میں نرمی، معطلی اور منسوخی کرتا ہے تو کانگریس اس کا جائزہ لے گی. دو جماعتی معاہدہ قانون میں ترمیم کی شکل میں سامنے آیا ہے، جو سینٹ میں ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے پہلے ہی زیر غور ہے. متوقع طور پر بل کو بھرپور حمایت حاصل ہوگی جب یہ سینٹ کے مکمل اجلاس میں پیش کیا جائے گا اور پھر ایوان نمائندگان سے منظوری حاصل کرے گا، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر دستخط کریں گے. امریکہ کے وزیر دفاع نے قطر اور خطے کے دیگر عرب ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تنازع کو ایک مشکل صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے امریکہ کو کردار ادا کرنا ہوگا. پیر کی شب ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں ہونے والی سماعت کے دوران بیان دیتے ہوئے جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قطر کے امیر شیخ ثانی کو وراثت میں ایک انتہائی مشکل اور سخت صورتحال ملی ہے، لیکن وہ معاشرے کو صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ صورتحال کی پیچیدگی سے قطع نظر کسی بھی طرح کے دہشت گرد گروہ کو مالی مدد کی فراہمی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے مالی معاونت روکنے کے ضمن میں قطر صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے، اور اس معاملے پر امریکہ کو قطر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں کے مفاد میں ہے. مراکش کی حکومت نے قطر کے لیے خوراک سے بھرا جہاز روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ سعودی عرب کی جانب سے زمینی سرحد بند ہونے کے باعث قطر میں پیدا ہونے والی خوراک کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بعزت حاضر خدمت۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 70 لاکھ سے زائد افراد ہر سال تمباکو نوشی اور اس سے جڑی وجوہات کی بنیاد پر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر تمباکو نوشی قومی معیشت پر بھی بڑا بوجھ ہے۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO کی طرف سے حکومتوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ تمباکو نوشی پر سخت پابندی لگا دی جائے تاکہ لوگوں کی صحت اور معیشتوں کا تحفظ ہو سکے۔ جنیوا میں WHO کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت تمباکو کو ترقی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ یہ خطرہ نہ صرف سالانہ لاکھوں افراد کو ہلاک کر دیتا ہے بلکہ عالمی معیشت کو بھی اس کی وجہ سے ہر سال $14 کھرب کا نقصان پہنچتا ہے، جو GDP کا 1.8% ہے۔ اینڈریو بلیک کا تعلق WHO کے ٹوبیکو کنٹرول سینٹر سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والے لاکھوں افراد کو تمباکو نوشی سے جڑی بیماریوں کے وسیع تر سلسلے کا خطرہ لاحق ہے۔ ان میں بصارت سے محرومی، متاثرہ اعضاء کو کاٹنے کا خطرہ، بانجھپن اور منہ کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2030 تک دنیا میں تمباکو نوشی کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 80% اموات ایسے ملکوں میں ہوں گی جہاں آمدن کی شرح کم یا متوسط ہوگی۔ ٹوبیکو کنٹرول سینٹر کے اینڈریو بلیک کہتے ہیں کہ تمباکو کی صنعت کی جارحانہ حکمت عملی کی وجہ سے تمباکو استعمال کرنے والوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں پیش گوئی یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں کم اور متوسط آمدن والے ملکوں میں 2010 سے 2030 کے درمیان تمباکو نوشی سے مرنے والوں کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں تمباکو نوشی کے ماحول پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ٹوبیکو فری انیشیٹو کے ونائک پرساد کا کہنا ہے کہ نتائج پریشان کن ہیں۔ ایویڈنس از ریئلی اسٹانڈنگ ایز ٹو ہاؤ ونائک پرساد کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ملنے والی شہادت حیران کن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمباکو انتہائی خطرناک ہے، جس سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، جنگلات میں کمی ہو رہی ہے اور کئی دوسرے چیلنج درپیش ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ استعمال شدہ تمباکو میں بھی 7000 سے زائد زہریلے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو ماحول کے لیے زہر آلود ہیں۔ ان میں سرطان پیدا کرنے والا مادہ بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ساحلی اور شہری علاقوں میں صفائی کے لیے اٹھائے جانے والے مواد میں سگریٹ کے بچ جانے والے ٹکڑوں کی تعداد کی شرح 30% سے 40% ہے۔ بیزہ جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، دوسرے ملکوں کے سمندری حدود یا ممنوع آبی حدود سے غیر قانونی طریقے سے مچھلیاں پکڑنا اکثر مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسے الیگل، ان رپورٹڈ اینڈ ان ریگولیٹڈ فشنگ یا مختصراً IUUF کہا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ میں انڈونیشیا جیسے بعض ممالک کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے غیر قانونی طور پر بے ضابطہ طریقے سے مچھلیاں پکڑنا جس کی کوئی اطلاع بھی نہ دی جائے اسے ٹرانزیشنل یا عبوری جرم قرار دیا جائے۔ انڈونیشیا نے اس بارے میں اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اسے عبوری جرم قرار دیا جائے، اور اس تجویز کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کی حمایت بھی حاصل ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اب اس بارے میں کسی عملی کارروائی کے سلسلے میں کافی طویل عرصہ درکار ہوگا، اور اکثر یہ غیر قانونی ماہی گیری کرنے والے منشیات، ہتھیاروں اور دوسری غیر قانونی چیزوں کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کی اسمگلنگ کا ارتکاب بھی ان کے غیر قانونی کاموں کی فہرست میں شامل ہے، اور اسی لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اوشن کانفرنس میں انڈونیشیا کے بحری امور اور ماہی گیری کے وزیر نے مطالبہ کیا کہ IUUF کو منظم عبوری جرم قرار دیا جائے۔ اور وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انڈونیشیا کے وزیر بحری امور کا کہنا تھا، انڈونیشیا کے تجربے کی بنیاد پر اس تجویز کو منظور کرنے کی حمایت میں خاصے شواہد موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر پیٹر تھامسن اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
I really applaud Indonesia for what it's doing in this area.
IUU fishing is a transnational crime. We're trying hard through this ocean conference to do all these things. But really it comes
میں واقعی اس کے لیے انڈونیشیا کو سراہتا ہوں جو اس شعبے میں کر رہا ہے. IUUF ایک عبوری جرم ہے. ہم اس کانفرنس کے ذریعے یہ تمام کچھ کرنے کی سخت کوشش کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت اس کے لیے سبھی کی کوششوں کی ضرورت ہے. یہ بھی واضح نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں عالمی ادارہ یہ تجویز منظور کر سکے گا, لیکن اقوام متحدہ یہ تجویز منظور کرے یا نہ کرے, پیٹر تھامسن کہتے ہیں کہ سی فوڈ استعمال کرنے والے صارفین کی بھی آخری کار ذمہ داری بنتی ہے. ان کے الفاظ,
So when you go to a restaurant, when you go to a market, the one thing you have to do as an individual is satisfy yourself that that is not a stolen fish.
جب آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں, جب آپ مچھلی وغیرہ خریدنے کے لیے کسی بازار میں جائیں, تو ایک بات جو آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر شخص خود کو مطمئن کرے کہ یہ چوری کی مچھلی تو نہیں ہے. ان غیر قانونی سرگرمیوں کا عالم معیشت پر کتنا اثر پڑتا ہے, اس کا صحیح تخمینہ مشکل ہے. تاہم اس بارے میں بہت ہی کم عدم اتفاق ہے کہ یہ نقصان اربوں ڈالرز بلکہ کھربوں ڈالرز میں ہے. پھر اس کے علاوہ غیر قانونی اشیاء اور منشیات وغیرہ کی اسمگلنگ اور انسانی اسمگلنگ بھی اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. IUUF کو ختم کرنا, مچھلیوں کی پرورش و پرداخت کو باقاعدہ بنانا اور ماہی گیری کے تباہ کن طریقوں کو ختم کرنا اقوام متحدہ کے سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ گولز کے مقاصد میں سے ایک ہے, جو 2015 میں 193 سربراہان مملکت و حکومت نے ایک سربراہ اجلاس میں اقوام متحدہ کی قرارداد میں منظور کیا تھا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جون میں یورپی بحالی پروگرام کی 70th سالگرہ ہے. اس پروگرام کو مارشل پلان کہا جاتا ہے. 20th صدی میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا یہ نہایت کامیاب منصوبہ تھا, جس کی تعریف کرتے ہوئے ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ یہ تاریخ میں کسی بھی بڑی طاقت کی جانب سے ایک نہایت بے لوس اقدام ہے. 1940 کے عشرے کے آخر میں دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے بحالی کا کام یورپ کے اقتصادی طور پر تباہ شدہ ملکوں کے لیے غیر معمولی طور پر دشوار تھا. جنگ کے خاتمے کے 2 کے بعد بھی یورپ کو جنگ سے پہلے کی زرعی اور صنعتی پیداوار تک پہنچنے میں طویل مسافت درپیش تھی. بے روزگاری بہت زیادہ تھی اور خوراک کی قلت جاری تھی, جس سے بحالی کا کام مزید رکاوٹ کا شکار تھا. یورپ کو مستحکم کرنے کی کوشش اور اس کی صنعتی اور زرعی پیداوار کو بحال کرنے کے لیے امریکہ نے مارشل پلان کا آغاز کیا. اس کا نام اس وقت کے وزیر خارجہ جارج مارشل کے نام پر رکھا گیا. اپریل 1948 اور دسمبر 1951 کے درمیان امریکہ نے 17 مغربی اور یورپی ملکوں میں براہ راست سرمایہ کاری کی صورت میں 13 ارب ڈالر لگائے. آج کے دور کے اعتبار سے اس رقم کی لاگت 130 ارب ڈالرز بنتی ہے. مشرقی یورپی ملکوں کو بھی اس امداد کی پیشکش کی گئی, لیکن انہوں نے سوویت یونین کے احکام مانتے ہوئے اسے لینے سے انکار کر دیا. اس سرمایہ کاری سے مغربی یورپ کی بھاری صنعت کو یکدم سنبھالا ملا, لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہوا, اقتصادی اور سیاسی نظام مستحکم ہوا اور مارشل پلان میں شامل ملکوں کی مجموعی قومی پیداوار 15 سے 25% تک بڑھ گئی. 1951 تک یہ بات واضح ہو گئی کہ اس فیصلے سے اس پلان کا مقصد حاصل ہو گیا ہے, اور اپنے ملک اور مجموعی طور پر یورپ کے اقتصادی مستقبل کے بارے میں اعتماد بحال ہو گیا اور مغربی یورپ ایک شاندار مستقبل کی جانب گامزن ہو گیا. وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ مارشل پلان سے نہ صرف یورپ کو بحالی میں مدد ملی اور اس سے اقتصادی نمو کو جلا ملی, بلکہ اس سے امریکہ اور یورپ کے لیے طویل المیاد بنیاد پر امن اور خوشحالی کی بنیاد فراہم ہوئی ہے, جس سے وہ تقریباً 3/4 صدی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مارشل پلان نے بحر اوقیانوس کے پار بندھن اور شراکت کاری کی بنیاد رکھی, جس نے یورپ کو ایک اکائی, آزادی, امن اور خوشحالی کے ساتھ رہنے میں مدد دی ہے. آج جبکہ ہمیں سلامتی, اتحاد اور خوشحالی کے ضمن میں نئے خطرات کا سامنا ہے, مارشل پلان ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جب امریکہ اور یورپ مل کر کام کرتے ہیں تو کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC, 20237 USA.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس. خالد حمید کو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.